اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، اسے قلب مصطفیٰ، روح زہرا اور قلب حزین امام زمانہ کی تسلی کا باعث فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ اللہ ہمیں نصرت امام کے لیے اس عزاداری سے مدد لینے اور امام حسین کی محبت کو دل میں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات دوم کو بلند تر بھیجیں۔ ایدن محترم پاسبان اعظم پاکستان کے زیر اہتمام عشرہ مجالس کی آخری مجلس نبی مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارا مکتب شہادت کا مکتب ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہمارے مکتب نے شہداء کربلا کی تاثیر پیروی میں شہداء کا نظرانہ پیش کیا ہے، اور خود پاسبان اعظم کے روح رواں جو تھے نیر بھائی، اور اسی طریقے سے ہماری قوم کے مختلف ادارے، تنظیمیں، جماعتیں، انجمنیں، ٹرسٹ اور مختلف شعبائے زندگی کے ہونے والے افراد، ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں شہداء شامل ہیں۔ اور مجھے حسن نصر اللہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے جس میں سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے ہمارا کربلا سے رشتہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہو نہیں سکتا، اگر شہدا کے نام پہ آپ نے نعرہ حیدری لگانا ہے تو نعرہ حیدری میں لاؤں گا۔ اگر آخر تک جو مومنین چاہتے ہیں کہ اس نعرہ حیدری کو فضاؤں کے سپرد کر کے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، نعرہ حیدری، یہ ہوتا ہے نعرہ۔ عزیزان گرامی، خود آپ کو اس کی تپش محسوس ہوگی، اس لیے کہ تاریخ میں اس نعرے کو دبانے کے لیے، اس نام کو مٹانے کے لیے، اس محبت کو کم کرنے کے لیے شب خون مارا گیا، قتل و غارت کی گئی، جو کچھ ظلم ہو سکتا تھا وہ ظلم روا رکھا گیا۔ اور صرف چاہنے والوں پہ نہیں بلکہ خود اہل بیت علیہم السلام پر۔ تو جو آزادی آج آپ کو نصیب ہوئی ہے، یہ نعرہ حیدری لگانے کی آزادی کی فضا جو آپ کو ملی ہے، تاریخ میں اس سے قبل کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ لہذا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے ان تمام شہداء کو کہ جنہوں نے علی کی ولایت کی محبت میں سر تن سے جدا کروا دیے، اپنے سہاگ اجڑوا دیے، بچوں کو یتیم کر دیا، بہنوں کو بے آسرا کر دیا، مگر علی کی محبت اور ولایت کو نسلن بعد نسلن جاری کر دیا، ان تمام شہداء کو، خواہ وہ شہداء کربلا ہوں، شہداء پاکستان ہوں، شہداء ایران و عراق و افغانستان ہوں، فلسطین و لبنان و کشمیر و بحرین و یمن کے شہداء ہوں، دنیا بھر کے جس خطے کے شہداء ہوں کہ جن کے دل علی کی محبت میں دھڑک رہے ہیں، ان تمام شہداء کی ارواح کو ایک دفعہ یہ نعرہ ایصال ثواب کریں کہ اے شہداء گواہ رہنا، جو پرچم تم نے ہمیں دیا تھا ہم اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین۔ اور حسین اور محمد کا رشتہ بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. دنیا کی ظالم طاقتیں چاہتی ہیں کہ حب رسول کو بھی ہم سے جدا کریں. تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اپنے شہدا کو ضرور یاد رکھا کریں اپنی مجلسوں میں. اور اگر کسی مجلس میں آتے ہوئے کوئی تکلیف ہو آپ کو, جسمانی اذیت ہو, پریشانی ہو, تو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے. وہ اجر, کبھی بہت زیادہ تکلیف ہونا, آپ کو پیاس لگے, دھوپ لگے, اس کا اجر اپنے شہدا کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں. اس طریقے سے آپ کا اور شہدا کا رابطہ جڑے گا. آتے ہوئے مثلاً آپ کے پیر کو کوئی تکلیف ہو گئی, ہاتھ کو تکلیف ہو گئی, جسم کی کسی میں چوٹ لگ گئی, اس کا ثواب کیا کریں؟ اپنے شہدا کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں. شہدا کو یاد رکھیں جی, شہدا کا حق ہے ہماری گردنوں پر. اپنے مرحومین والدین کو, اپنے اساتید کو, کہ جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کو تعلیم دینے میں اپنا وقت, اپنا سرمایہ خرچ کیا, ان کو یاد رکھیں. تو آپ ایک آنسو کا ثواب بھی انہیں ہدیہ کر سکتے ہیں. یہ ایک آنسو آپ کے لیے ایک آنسو ہے, لیکن ان کے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے افضل ہے. تو عزیزان گرامی, پاسبان اعظم پاکستان جنہوں نے اس فرش ادا کو بچھایا اور حقیر کو یہ موقع ملا کہ میں آپ کے سما خراشیں کروں, اللہ تعالیٰ ان کے منتظمین کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو پھر وہی کہوں گا, کم سے کم الہی آمین تو ایسی ہونا جی جو پنڈال سے اوپر جا سکے. خداوندہ منتظمین پاسبان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ, اسے کہتے ہیں حسینی وہ ہوتا جو زندہ دل ہوتا ہے, ہر دعا پہ دل سے درود بھیجتا ہے, دل سے آمین کہتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی طرح اپنے قوم کے نوجوان بچوں کے لیے, آج جلوس میں دیکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے, بالکل 5 سال کے, 6 سال کے, 7 سال کے. اور اسی بھی آج کی بات نہیں ہے, جب جس زمانے میں خطرات تھے مائیں آتی تھیں اپنے بچوں کو اسکاؤٹس میں بھیج دیتی تھیں, جاؤ بیٹو جاؤ, میرا سلام ہو ان اسکاؤٹس پر, ان کے ماؤں, ان کے والدین پر, ان کی ماؤں پر, کہ جو اپنے بچوں کو خدمت عزاداری کے لیے بھیجتی ہیں. اسی طرح مختار فورس کے نوجوان جو شب و روز انتھک محنت کر رہے ہیں اور مختلف جگہ پر اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایذان گرامی, سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہے, ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اہل ایمان میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا, اسے پورا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے خطرات کو مول لیا. نحبہ کا ہم نے جو ترجمہ پہلی اور دوسری مجلس میں عرض کیا تھا, یعنی اپنے عہد پیمان کو پورا کرنے کے لیے جو بہت ہی مثلاً اہمیت کا حامل ہو, بہت زیادہ قیمتی ہو, اس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے, انسان خطرات کو بھی مول لیتا ہے, اس کو نحب کہا جاتا ہے. نحبہو یعنی جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو جو بہت ہی قیمتی تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور شہید ہو گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا لیکن اللہ سے جو وعدہ کیا تھا, توجہ رکھیے گا, اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا. عزیزان گرامی, یہ جو اللہ کی ولایت ہے اور اس ولایت کے سائے میں رسول کی ولایت ہے اور رسول کے سائے میں در حقیقت علی کی جو ولایت ہے, یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس, یہ ایک عہد ہے, یہ ایک پیمان ہے کہ جس پہ قائم و دائم رہنا ہے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, اسے نسلوں تک پہنچانا. جیسے آپ اپنے بچے کو بعض اوقات اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جلوس میں, مجلس میں, تاکہ یہ بچے
क्या है, सीखें समझें, इन्हें नजर आए कि हुसैनियत क्या है, मजलिस क्या है, अज़ादारी क्या है। जैसे कि मैं और आप जब छोटे थे तो हमारा बाप हमारे हाथ को पकड़कर अपने साथ मजलिसों में लेके आता था, जैसे माएँ अपने साथ अपने छोटे शीरखार बच्चों को और छोटे बच्चे बच्चों को लेके आते हैं। ये क्या, ये अमानत दे रहे हैं हम, तो हमें इस अहद पैमान पर कायम रहना, इसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हाजिर है। लेकिन हम इस विलायत से हकीकतन दस्तबरदार होने वाले नहीं हैं। وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور ایک گروہ وہ ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کر رہا ہے مسلسل, اسے شہادت نہیں ملی, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی ان دونوں گروہوں نے, وہ جو شہید ہو گئے یا وہ جو انتظار کر رہے ہیں اپنے عہد و پیمان میں, اپنے قول میں, اپنے فعل میں, اپنے عقیدہ اور نظریہ اور آئیڈیالوجی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آنے دی. دشمن نے چاہا, کوشش کی, سازش کی, توڑا, ہر طرح سے کوشش کی, لیکن یہ ان کا قول, ان کا وعدہ اپنے امام وقت سے اتنا پکا اور سچا تھا کہ یہ لڑ پڑے, کود پڑے, در حقیقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی, لیکن انہوں نے جو امام سے وعدہ تھا اسے پورا نہیں کیا. یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے خصوصاً نوجوان بچوں کے لیے جن کی عمر 16 سال, 18 سال, 20, 22 سال, 26 سال, 28 سال ہیں. یہ جو نوجوان اور جوانی کی عمر سے ہی میرے نوجوان بچے اور بچیاں گزر رہے ہیں, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کا مقدر شہادت ہو. ہماری تو دعا یہ ہے کہ خداوند عالم امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم اپنی ان گنہگار آنکھوں سے امام کے جمال پر نور کو دیکھ سکیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ حکمت خدا یہ ہے, مسئلت خدا یہ ہے کہ میں امام کو نہ دیکھ سکوں, تو ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو دعا کر رہا ہے, العجل العجل کہہ رہا ہے مولا جلد آئیے, مولا جلدی آ جائیے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں, میں آپ کی عشق میں تڑپ رہا ہوں. واقعا میں بعض اوقات جب امام زمانہ کا ذکر کرتا ہوں اور میری نگاہ آپ کے نورانی چہروں پہ پڑتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کی آنکھوں سے, عزاداروں کی آنکھوں سے امام زمانہ کی یاد میں آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ عشق ہے کہ جس کو دیکھا نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ عجیب عشق ہے عزیزان گرامی. انہیں واقعا شکر خدا بجا لانا چاہیے ہمیں, اے علی ہم نے تمہیں دیکھا نہیں ہے, اے امام حسین ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے, لیکن آپ کی محبت, توجہ کیجئے کہ ایک مومن جب امام کا نام سنتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. دیکھا نہیں ہے, 1400 برس گزر گئے حسین کو گزرے ہوئے, کربلا کو بنے ہوئے, لیکن پھر بھی اتنی محبت ہے کہ انسان جب بھی نام لیتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے حسین کی محبت میں. امام تو خود ہمارے اپنے دور کے ہیں, ہمیں زمانہ ان کو بھی نہیں دیکھا, لیکن کیا ہے کہ ان کی محبت بھی اتنی یعنی پختہ ہے کہ ادھر امام کا نام آیا اور میں دیکھتا ہوں بعض اوقات نوجوان بچے اور عزادار جو ہیں وہ گریہ کرنے لگتے ہیں. یہ کیا ہے عزیز, یہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, یہ جو امام کی اندیکھے, امام کی محبت, توجہ رکھیے گا, جو امام کو نہیں دیکھ رہا وہ بھی امام کی محبت میں گرفتار ہے, وہ بھی امام کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے. اور حقیقتاً امام کو, جیسے میں نے پہلے کہا, امام کو دیکھنے کے لیے عقل کی آنکھیں, یہ دل کی آنکھیں چاہیے. ظاہری آنکھوں سے امام کو نہیں دیکھا جا سکتا, دل کی آنکھیں جس کی بیدار ہوں گی وہی امام کو دیکھ سکے گا. اور ان مجالس عزا کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ ان مجالس عزا میں آؤ, گناہوں سے دور ہو تاکہ تمہارے دل کی آنکھیں کھلیں اور تم امام کے وجود کی باد نسیم کو محسوس کر سکو. اس عزاداری کے بعد عاشور کی اس ان کڑے مصائب کے بعد, شام غریبہ کے بعد, اگر کبھی پانی سامنے آ جائے آپ کے تو حسین کو سلام کر لینا عزادارو, ایک سورہ فاتحہ جناب سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پڑھ لینا اور پھر یہ دعا کرنا, خداوندا تجھے حسین کے پامال شدہ لاشے کا واسطہ, ہمارے دل میں ہمارے امام زمانہ کی محبت کو زیادہ کر دے. یقین جانیے وہ خطیب, وہ ذاکر, وہ عالم, کہ جو ذکر حسین کر رہا ہے، یہ نوحہ پڑھ رہا ہے، یہ مرثیہ پڑھ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کو عزاداری میں شامل رکھے ہوئے ہے، اگر امام زمانہ سے آپ کو قریب نہیں کر رہا، امام کی نصرت کا جذبہ آپ میں پیدا نہیں کر رہا، امام کی محبت کے لیے آپ کو دعوت نہیں دے رہا، امام زمانہ کی محبت کو دل میں راسخ و پختہ کرنے کے لیے آپ کو دعوت سے عمل نہیں دے رہا، معذرت کے ساتھ وہ آپ کا میرا وقت برباد کر رہا ہے۔ یہ میرے ایک بہترین دوست ہیں، یہ ان کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام کی محبت، اگر روز عاشور اگر آپ کو امام زمانہ یاد نہ آئیں، شام غریمہ کے بعد اگر یہ تڑپ نہ ہو کہ مولا سیدانیوں کے سر سے چادریں چھن گئیں اب تو آ جاؤ، اللہ اکبر، علی اصغر اس دنیا سے پیاسا چلا گیا، مولا اب تو آ جاؤ، یہ جو تڑپ اگر دل میں نہ پیدا ہو اور امام کو نہ پکاریں، عزیزانی گرامی، قبولیت سے عزاداری کی شرط یہ ہے، تمام تر شرائط کے ساتھ جو ایک شرط، جو بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ اپنے امام زمانہ کو یاد کریں، اسے پکاریں۔ وہ کون ہے جس کو میں نے کل کہا تھا زیارت امام حسین کی ہے، پکارا کسے جا رہا ہے، یاد کسی کی جا رہا ہے، امام زمانہ کو۔ عین طالب و بدب المقتول بے کربلا، کہاں ہے خون حسین کا انتقام لینے والا؟ امام منصور جسے زیارت ہے، عاشورہ میں کہا امام منصور، یعنی جس کی نصرت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس کو شکست نہیں ہوگی، یہ کامیاب ہوگا، یہ خون حسین کا انتقام لے گا، دنیا کو عدل انصاف سے بھرے گا۔ زیارت امام کی ہیں، کسے یاد کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کو۔ امام زمانہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یاد کسے کر رہے ہیں؟ امام حسین کو۔ ایک جو راز پوشیدہ ہے اس میں عزیزان گرامی، وہ کیا راز ہے جس کو میں نے کل بہت تیزی سے کہہ کے گزر گیا تھا، اب اس کو تھوڑا سا قدر سے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امام کی محبت جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس لیے کہ کچھ نکات جو میں خاص طور پر صرف عزاداروں سے مخاطب کرنے کے لیے لکھ کے لایا تھا، دیکھنے میں آتا ہے آپ لوگ سبیلے لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، سرمایہ دیتے ہیں، ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ عزاداری میں شریک ہوں۔ میری درخواست ہے ملی تنظیموں سے، انجمنوں سے، عزاداروں سے کہ عزاداری میں تعیشات کے جو مشروبات ہیں، خدا کرے کہ ان کو آپ نہ لائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے جناب، باقاعدہ واٹس ایپ پہ ڈالا جاتا ہے جناب، اتنی ہزار بوتلیں جو ہیں کوکا کولا کی یا فلاں کولڈ ڈرنک کی جو ہے وہ ہم بانٹیں گے، یہ اصل مضر صحت ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ عزاداری میں جو چیزیں آپ کی مضر صحت ہیں، کم سے کم
ان کو تو نہ لے کے آئیں۔ میری درخواست ہے ان اداروں سے، تنظیموں سے، این جی او سے، انجمنوں سے، عزاداروں سے کہ مضر صحت چیزوں کو سبیل میں شامل نہ کریں، اور کوئی آپ کو دیتا بھی ہے، مفت بھی دے رہا ہے، بغیر قیمت کے دے رہے، پھر بھی قبول نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ ان جو کمپنیز ہیں ان کا پیسہ جو ہے وہ اسرائیل کو جاتا ہے اور غیر ملکیوں کو جاتا ہے، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ دوسرے کہ یہ تعیشات جو ہیں یہ عزاداری میں نہیں آنے، عزاداری کو سادگی کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے۔ وہی جو معمولی طور پر وہ شربت اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سال ہر سال سے اور مثلا کئی دہائیوں سے ہمارے درمیان جاری و ساری، اسی طرح سادگی کے ساتھ عزا کو لے کے چلے۔ ضروری نہیں کہ زمانہ تیز ہو رہا ہے تو آپ بھی جو ہے مثلا مثال کے طور پر تعیشات اور فاسٹ فوڈ اور اس قسم کی چیزیں بانٹنے لگے، تو اس چیز کو مد نظر رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں سادگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایجان کرامی، وہ راز کیا ہے کہ امام حسین کو یاد کریں تو امام زمانہ کا تذکرہ آئے، امام زمانہ کا تذکرہ کر دیں امام حسین کا تذکرہ آئے؟ اس وہ راز دو واجب کی درمیان پوشیدہ ہے، ایک کا نام ہے امر بالمعروف اور ایک کا نام ہے نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا کیا معنی ہے؟ برائی سے روکنا۔ رسول اللہ نے بھی یہی کام کیا، مولا علی نے بھی یہی کام کیا، امام حسین مجتبیٰ نے بھی یہی کام کیا، امام حسین نے بھی یہی کام کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آئمہ طاہرین کی طرف سے امام حسین کی آزاداری کو باقی رکھنے کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ امام حسین پہ ظلم ہوا ہے تو ظلم تو امام علی پہ بھی ہوا، امام حسن پہ بھی ہوا ہے، امام حسن پہ بھی ہوا ہے، امام چہارم پہ بھی ہوا ہے، مختلف آئمہ پہ ظلم ہوا ہے، امام حسین تو تنہا نہیں کہ جن پہ ظلم ہوا ہو۔ آپ کے مثلا بہت بے دردی کے ساتھ مثلا شہید کیا گیا، ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں، لیکن کسی اور امام کے لیے نہیں ہیں، کسی اور امام کی اتنی زیارتیں آپ کو نہیں ملیں گی مثلا، یا امام علی کی آپ کو زیارتوں کی تعداد زیادہ ملے گی، یا امام حسین کی، یا امام رضا کی، یا امام زمانہ کی، باقی آئمہ ان کی چھوٹی چھوٹی سادی سادی زیارتیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارتیں زیادہ ہیں؟ کسی بھی امام کا چہلم نہیں رکھا گیا، امام حسین کا چہلم رکھا گیا ہے۔ تمام آئمہ کے حرم کی زیارت کے لیے مستحب ہے کہ انسان جب حرم میں جائے، نہائے دھوئے، غسل زیارت کرے، غسل توبہ کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، عطر لگائے، چھوٹے چھوٹے قدم بھرتا ہوا امام کے حرم جائے۔ امام حسین کی زیارت کے لیے مستحب ہے کہ زائر جس حالت میں کربلا پہنچے، جس حالت میں، اسی حالت میں حرم حسین میں چلا جائے۔ آئمہ کے حرم میں مثلا نماز قصر جو ہے وہ پوری نہیں، امام حسین کے گنبد کے نیچے مسافر کی نماز بھی پوری ہے۔ یہ جو امتیازات ہیں بعض اوقات امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، عزاداری کے بارے میں، اس کا سبب کیا ہے؟ امام حسین کے لیے گریہ کرنے والی آنکھ خدا کو محبوب ترین آنکھ ہے، ملائکہ و نازل ہوتے ہیں، یہ آنکھ جو حسین کی محبت میں روئے گی وہ روز قیامت نہیں روئے گی، خوش ہوگی، وہ خوشحال ہوگی، اسے جام کوثر سے سیراب کیا جائے گا دست مبارک مولا کائنات سے۔ یہ فضائل، یہ مناقب، یہ عظمتیں، یہ ساری امتیازات جو آپ عزاداری میں پڑھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب تھا، امام حسن کے زمانے میں بھی تھا، امام سجاد کے زمانے میں بھی تھا، لیکن امام حسین کے زمانے میں اس کی نوعیت بہت بڑھ گئی تھی، اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اب تک علی اور امام حسن یا دوسرے ائمہ کے دور میں جو اسلامی خلافتیں تھیں وہ بظاہر ایک اسلامی رنگ رکھتی تھیں، خلیفہ سوم کے زمانے میں جب اقربہ پروری پڑھی اور پھر آہستہ آہستہ بغاوتیں شروع ہوئیں اور پھر تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا، یا ہمارے اہل سنت کے عقیدے مطابق ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر مولا علی، اور اس کے بعد پھر جب معاویہ ابن سفیان نے مثلا حکومت سنبھالی،
اور مثلا کئی سالوں تک اس حکومت کو مطلق العنان طور پر وہ چلاتے رہے, تو یہ سب کیا ہے؟ اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو اسلامی پردہ تھا وہ کم رنگ ہوتا رہا, یہاں تک نوبت آئی کہ امیر شام نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ یزید تخت پہ بیٹھے گا. یہ اعلان کسی دھماکے سے کم نہیں تھا. امت مسلمہ کے ان خاص افراد کے لیے, ایک وہ خاص افراد کون تھے؟ صحابہ رسول تھے, تابعین تھے, یعنی سیکنڈ جنریشن جو رسول اللہ کے بعد ہے اسے تابعین کہا جاتا ہے, تھرڈ جنریشن جو آئی تیسری نسل اسے تبعِ تابعین کہا جاتا ہے. ان کے لیے یہ اعلان امیر شام کی طرف سے کہ یزید کو میرے بعد خلیفہ بنایا جائے, اور اپنی زندگی میں اس کے لیے تگودو کی گئی, راہ ہموار کی گئی, بایاں چلی گئی خاص خاص درباری افراد سے, یہ وہ تھا کہ جو اب تک نہیں ہوا تھا, جس کو مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی. اور کیسے تبدیل ہوئی وہ تاریخ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے. یہ ملوکیت میں, بادشاہت میں, سلطنت میں, جاہ و اقتدار میں, زر و جواہر میں تبدیل ہو گئی. یہ جو آج آپ کو عرب بادشاہتیں نظر آ رہی ہیں عرب دنیا میں, یہ نہ ان کا کوئی قرآنی اصول موجود ہے, نہ حکم خدا ہے, نہ حکم رسول ہے, نہ قرآن نے کہا ہے. یہ جو بادشاہتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں مثلا حجاز مقدس میں آل خلیفہ, آل سعود اور پتہ نہیں کون کون جو ہے عربوں میں مثلا حکومت کر رہے ہیں, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو ڈٹے ہوئے ہیں یہ تاریخ کو دیکھ کر ڈٹے ہوئے ہیں, معذرت کے ساتھ تاریخ کا کردار ان کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ جیسے کہ وہ وقت دور نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے اندر بھی حصے بکرے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ہو جائیں گے اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. کیونکہ اقتدار کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا. حد یہ ہے کہ لوگوں کے والدین مر جاتے ہیں اور لوگ ڈر و خوف کی وجہ سے ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. یہ ہے اقتدار, یہ ہے زندگی, یہ ہے مال دنیا کی محبت کہ لوگ اپنے سگوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. دیکھیں یہ دنیا کو پہچاننے کی اس سے بہتر اور کیا جگہ ہوگی عزیزان گرامی. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو شدت تھی وہ زیادہ ہو گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اب یزید جیسے فاسق, فاجر, شرابی, زانی اور نفس محترمہ کو قتل کرنے والا ایک بد کردار شخص ممبر رسول پہ بیٹھ جاتا ہے, جس کو میں نے کہا کہ اس نے ٹیگ لگا لیا انا خلیفۃ المسلمین. آپ جیسے کل عرض کیا تھا کہ آپ نے گھر پہ جی ایچ کیو لکھ دیں, کوئی آپ کا گھر جی ایچ کیو تھوڑی ہو جائے گا. یہ بے وقوف سمجھ رہا تھا کہ الفاظ کے ذریعے سے جی میں خلیفۃ المسلمین بن جاؤں گا. یہ وہ موقع تھا جہاں حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی, اور میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین کی آواز امیر شام کے زمانے میں ہی بلند ہو چکی تھی. خطبات امام حسین از مدینہ تک کربلا, امام حسین کے خطبات, مکتوبات, ملاقاتیں, یہ کتاب اردو زبان موجود ہے, از مدینہ تک کربلا خطبات امام حسین علیہ السلام, یہ پڑھیے. ہر شخص ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کتاب کو پڑھے تاکہ پتہ چلے مولا نے مدینہ میں کیا کہا تھا, مکے میں کیا کہا تھا, مختلف منازل میں امام کا کیا قول تھا, امام کیسے اپنی تحریک کو کربلا کو لے کے چلے. آج لوگ کہتے ہیں امام کا یہ مقصد تھا, یہ مقصد تھا, یہ مقصد تھا, تو خود امام حسین سے پوچھے مولا آپ کی کربلا کا مقصد کیا ہے, آپ کیوں نکل رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں گناہ بخشوانے کے لیے, لوگ کہتے ہیں کہ مثلا جنت دلانے کے لیے. نہیں, امام کا مقصد, ائمہ کا مقصد, قرآن کا مقصد ہدایت ہے, ہدایت دینا ہے تاکہ اس ہدایت پر عمل کرو, گناہوں کو چھوڑو, عمل کرو تو نجات تمہارا مقدر بنے گی. وہ اگر صرف ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے, تو یہ تو پھر ہمارے عیسائی بھائیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے مثلا صلیب پہ چڑھ گئے, خود اذیت برداشت کر لی, ہمیں جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا. یہ اس سے بڑی تہمت اور کوئی نہیں. تو امام حسین کے مقصد کو سمجھے, کیسے؟ خود امام کی زبانی سمجھیں کہ امام اپنی تحریک کا, کربلا کا, اس قیام کا کیا مقصد بیان کر رہے ہیں. امام حسین کی آواز بلند ہو چکی ہے امیر شام کے دور میں, اور پھر جب ولی عہدے کا اعلان ہوا اس کے بعد امام نے منا میں خطبہ دیا، وہ خطبہ بھی پڑھے جانے کے قابل ہے۔ واقعا امام حسین کا خطبہ امیر شام کی وفات سے تقریباً 2-3 سال قبل کا وہ خطبہ ہے، مارکت العرب خطبہ ہے۔ وہاں پر امام حسین علیہ السلام صحابہ تابعین تبع تابعین سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ایسا واجب ہے کہ اگر وہ ادا ہو جائے تو اسلام کے سارے واجب ادا ہو جائیں گے، اور اگر وہ ادا نہ ہو تو کوئی بھی اسلام کا، قرآن کا دیا ہوا، اہل بیت کی طرف سے دیا ہوا واجب ادا نہیں ہوگا۔ وہ کون سا واجب ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب رسول کے زمانے میں واجب تھا، رسول اللہ نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، لوگوں کو سمجھایا، دین کی طرف بلایا، خدا کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، اخلاقیات کی طرف بلایا۔ امام علی نے بھی یہی کام کیا، جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے بھی یہی کام کیا، ہر معصوم نے اپنے دور میں وحدانیت خدا کی طرف، رسول کی رسالت کی طرف، ولایت عامہ کی طرف دعوت دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے وصال کی کچھ ہی دن بعد جب شہزادی کونین دربار میں جاتی ہیں، دربار سے مراد کوئی دربار نہیں تھا، دربار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب علی کو اس کا حق خلافت نہ ملے اور کوئی اور آ کر خلافت کا حقدار بن جائے تو اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، وہ ایک عام بادشاہ کا دربار تو ہو سکتا ہے لیکن خدا کے خلیفہ کا دربار نہیں ہو سکتا۔ جناب زہرہ آ گئیں مہاجر انصار کے سامنے، بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، اس میں فرماتی ہیں بی بی شہزادی کون ہیں سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر امام نے، ہر معصوم نے خدا کی طرف، رسول کی رسالت کی طرف، خاتمیت کی طرف اور ولایت و امامت کی طرف بلایا۔ بی بی کہتی ہیں خدا نے ہم اماموں کی امامت تفرقے سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے اور ہماری ولایت کو اس امت کا نظام بنایا ہے۔ کن کے سامنے؟ کہ جو بظاہر حق خلافت علی دینے سے انکار کر رہے ہیں، ببانگ دول۔ تاریخ نے لکھا ہے شہزادی کون ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یعنی پہلا جو یوں کہوں کہ نظریاتی مارکا ہوا رسول اللہ کے بعد، اس میں جو اسلام کی مدافع تھی، جو اسلام کو بچانے والے تھی خاتون، جو ولایت کا دفاع کرنے والی تھی، وہ میری شہزادی تھی۔ اور پھر اس خطبے میں کہا کہ ہماری ولایت نظام امت ہے اور ہماری امامت تفرقے سے بچا کر امت مسلمہ کو اتحاد و وحدت کی طرف بلانے والی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جی، ہر امام نے امر بالمعروف کیا، یہ بی بی جو کہہ رہی ہے امر بالمعروف تھا، یہ نہی عن المنکر تھا، لیکن اس کی شدت امام حسین کے زمانے میں، کیوں؟ اب یزید جیسا فاسق و فاجر شخص تخت رسول پہ بیٹھ گیا اور وہ کہہ رہا ہے میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میری بیعت کی جائے، اور مطلق الانان عامر یعنی جس کو کہا جاتا ہے ڈکٹیٹر۔ اب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب وقت نہیں ہے، یہ جو امام حسین نے اپنی کربلا کا مقصد بیان کیا ہے اور امام نے کہا ہے کہ انما خرج لو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور پھر امام حسین کو بتاتے ہیں اس اصلاح کا طریقہ کیا ہے، میتھڈ کیا ہے، کیسے اصلاح کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ ہم کہاں تبدیلی آئی جناب؟ تبدیلی لائیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 2-4 دن میں تبدیلی لے آئیں گے، لیکن تبدیلی لے کے آئیے۔ مثلا آپ جو ہیں 3 دن کے لیے موبائل سروس بند کر دیتے ہیں، اس سے ہمارے اپنے اور ہمارے دوسرے سنی بھائیوں کو جو نقصان ہو رہا ہے کاروبار کو اور مشکلات ہو رہی ہیں، ہم عزادار اس کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ جو کنٹینر لگا کے آپ جگہ جگہ بلاک کر رہے ہیں، ہم عزادار اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے خطباء، ہماری تنظیموں نے ہر میٹنگ میں جا کر اس بات کا اعلان کیا ہے، ہم در حقیقت پرامن شہری ہیں، امام حسین کی عزاداری میں آنا سب کا حق ہے، سب اپنے اپنے طریقے سے منائیں، بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردوں کو پکڑیں، نیٹ ورکنگ کریں، قد غن لگائیں۔ آپ کی حکومت میں وہ دندناتے پھر رہے ہیں یکم محرم کو، ان کو پکڑنے کے بجائے آپ موبائل سروس بند کر رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں اس موبائل سروس کی وجہ سے۔ जगह जगह कंटेनर लगाएं, अगर आप मेरे साथ हैं तो कम से कम नारे हैदरी लगाकर कम से कम मेरे बात के जवाब दें। हम मिल्लत जाफरिया अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इस तरह 3 दिन के लिए मोबाइल सर्विस बंद करने के और जगह जगह रुकावटी खड़ी करने के मुखालिफ हैं। वो कम से कम नारे हैदरी के जरिए से अगर आप चाहते हैं इसकी तायद करें।
उसमें दिए, गिलास में दिए ना,
बुलंदर
सलावत।
इल्म के दर से इनायत का समंदर निकला, इल्म के दर से इनायत का समंदर निकला, पाके खैरात कोई अबूजर कोई कंबर निकला। मौला अली को कैसे समझेगी ये दुनिया, इस दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। बराए ताजीले तलुए सम से इमामत आखिरी ज़ादा तक बुलंदर
सलवात। आले मोहम्मद वाजिल फरजो माशाल्लाह। हम इसके मुखालिफ हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। ये मिल्लत का मुतालबा है, ये उलमा का, ये खुतबा का, ये ज़ाकरीन की तरफ से पैगाम है हुकूमत को। अज़ान गिरामी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था अमर बिलमारू नहीं होगा, ये वो राज है कि इमाम हुसैन ने आकर कि बढ़ते बढ़ते बात जब उसूल दीन तक आ गई, उसूल दीन तक आ गई यानी वो कह रहे इमाम हादी खलीफा नायब रसूल मैं हूँ। ये जो कह रहे हैं कि यजीद जो है आगे बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते बात जब उसूल दीन तक आ गई, उसूल तक आ गई यानी वो कह रहे हैं मैं अब मतलब हादी और रहनुमा हूँ, मैं यजीद जैसा फाजिक वाजिर है। बढ़ते बढ़ते बात जब उसूल दी तक आ गई और यजीदियत की शक्ल में उरूज पा गई, बढ़ के फिर दिलेर ने शेर हक शेर ने बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। यह है हुसैन इब्ने अली का कारनामा, आंखों में आंखें डालकर हुसैन इब्ने अली ने यजीद की दर हकीकत चीखें निकाल दी। हुसैन का लाशा पामाल हुआ है बज़ाहिर, लेकिन यजीदियत को ता कयामत के लिए मस्ख कर दिया। यह है हुसैन का कारनामा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खोलकर दर हकीकत अब गुफ्तगू की और फिर कहा कि अब वक्त है कि मैं हर मुमकिन इकदाम के जरिए से इन्नमा खरज तो लितलब इस्लाह फी उम्मत जदी, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। किसके लिए इस्लाह के लिए? मातम करवाने के लिए नहीं, ताबूत उठवाने के लिए नहीं, मन्नत उठवाने के लिए नहीं, कड़ा पहनवाने के लिए नहीं, खमा का मातम करवाने के लिए नहीं, जंजीर का मातम करवाने के लिए नहीं, सबीले लगवाने के लिए नहीं, तलब इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। हाँ, आज़ादारी में मुतारिफ तरीके से मातम कीजिए, सबीले लगाइए, फरशादा बिछाइए, पुरसा दीजिए, पुरसा लीजिए, तबरुक बांटिए, सरोसीना पीटिए, शबी है मसन अलम शबी ताबू शबी जुलजना निकाली, कोई हरज नहीं है। लेकिन वो जो मकसद हुसैन तलब इस्लाह उम्मत मोहम्मदी वो फरामोश रहे। ये वो नुकता है कि जिस इस तलब इस्लाह के लिए कि उम्मत की इस्लाह की जाए, इमाम ने कहा मैं 4 चीजें बयान कर रहा हूं और बहुत तेजी से मैं बस कह के गुजर जाऊंगा। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ, इमाम कह रहे हैं मैं नेकी का हुक्म देना चाहता हूं, वो अनहानिल मुनकर बुराई से रोकना चाहता हूं, वो असीर बि सीरत जद्दी व अभी अपने जद यानी अपने नाना की सीरत और अपने बाबा अली की सीरत को जिंदा करना चाहता हूं, मैं जो उम्मत में इस्लाह करना चाहता हूं, ये 4 मेथड है मेरे पास। तो क्या इमाम हुसैन गली कूचों में जाकर दर हकीकत इस्लाह करना चाहते थे, या इमाम हुसैन मरकज में जो दर हकीकत फसाद का जरसूमा था यजीदियत का वहां हाथ रखना चाहते थे? अगर आप अपने बच्चे को अस्पताल लेके जाएं, बच्चा कहे कि मसलन बाबा मेरे शिकम में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएं कहेंगे मेरे बच्चे में के पेट में दर्द हो रहा है, वो उसके सर का एक्सरे कराए, आप कहेंगे अजीब डॉक्टर है, मैं कह रहा हूँ शिकम में दर्द हो रहा है तुम सर का एक्सरे करा रहे हो। मसलन
کوئی کہے کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے اور ڈاکٹر آپ کے پیر کے انگوٹھے چیک کرے, آپ کہیں گے یہ عجیب ڈاکٹر ہے, عجیب طبیب ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے دل میں درد ہو رہا ہے, تم میرے پیر کے انگوٹھے چیک کر رہے ہو. تو یہ ایک طبیب کون ہوتا ہے جو اصل درد کے مقام کو ہاتھ رکھ کر اس مرض کی تشخیص کرتا ہے. کیا امام حسین جو اصلاح کرنا چاہتے تھے, خود امام حسین کریں وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت برعین مثل یزید, اسلام کی فاتحہ پڑھ لو جب یزید جیسا شخص فاسق و فاجر اسلام کا حاکم بن جائے, اسلام پر یزیدیت کی بیماری آ جائے. امام کہہ رہے ہیں اسلام کو بس اب دفنانے کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یزید کے ساتھی ہیں, لیکن جو حسین کے ساتھی ہوں وہ اسلام بچانے کے لیے کربلا آ جائیں گے. یہ جو امام حسین کا وعلی الاسلام السلام, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یزید کے پیچھے تھے. وہ اللہ امام تو خود بنفس نفیس اپنے اہل بیت اور صاحب کے ساتھ کربلا تشریف لے آئے ہیں اسلام بچانے کے لیے. امام حسین آپ کے خیال میں گلی کوچوں میں اصلاح کرنا چاہتے تھے کہ پانی کم ملاؤ, پورا تولو, یہ نہیں کرو, اسکول والوں سے کہیں کہ جناب فیس نہیں لے دو مہینے کی. آیا اس قسم کی کوئی اصلاح مراد تھی؟ یا کہیں والوالین والوالین کا جو الف ہے وہ چھ مت کے برابر ہونا چاہیے, یا جو ہے وہ کمرے سے نکلتے وقت جو ہے وہ اضافی جو لائٹ ہے اس کو بند کر دو, اسراف نہیں کرو. آیا یہ اسلام مراد تھی امام کی؟ ہرگز نہیں. امام طبیب حاذق ہے, طبیب ماہر ہے, پتہ ہے کہ درد دین کہاں. امام نے فوراً کہا, کسی نے آواز بلند نہیں کی, امام نے کہا وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت برعین مثل یزید, اسلام کو یزیدیت کی بیماری لگ گئی ہے. ایک سرطان یزیدیت ہے جو اسلام کے دل کے پاس در حق پھیلنا شروع ہو گیا. امام حسین کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ اس یزیدیت کو نشانہ بنائیں گے. حضرت فرعون کو, حضرت معذر چاہتا ہوں, حضرت موسیٰ کو خدا نے فرعون کے پاس بھیجا. فرعون نے کہا مثلا میں خدا ہوں. خدا نے کہا موسیٰ تم اور ہارون جاؤ. کہاں گئے؟ گلی کوچوں میں گئے, پارک میں چلے گئے, ہسپتال میں چلے گئے. کہاں گئے؟ دربار گئے, خطاب کیا, للکارا, مدلل گفتگو کی. تو جو موسیٰ ہیں وہ حکم خدا کے تحت اصلاح امت کے لیے فرعون کا قلعہ کما کرنے کے لیے تو دربار فرعون میں جائیں, اور جو فخر موسیٰ ہے وہ گلی کوچوں میں اصلاح کرے؟ ممکن نہیں ہے, اصلا ممکن نہیں ہے. امام حسین دقیقاً یزیدیت کو نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں چار میتھڈ دے کے جا رہا ہوں, اور جب بھی تمہیں کسی یزید کا سامنا ہو ان چار میتھڈز کو یاد رکھنا. اريد ان آمر بالمعروف, نیکی کا حکم ایک, برائیوں سے رکنا دو, علی کی سیرت اور رسول کی سنت. یہ چار چیزیں دیں اور یہی بائی نہیں چار چیزیں امام زمانہ کی سیرت میں. یہ جو آپ امام زمانہ کو امام حسین سے ملا رہے ہیں بار بار, آپ امام زمانہ کا تذکرہ کریں, خون حسین کے منتقم جلد آ جاؤ. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہی امر بالمعروف جس اسٹیج پہ جا کر حسین نے انجام دیا تھا, اب مولا امام زمانہ اپنے زمانے میں یعنی جب بھی ظہور ہوگا, حکم اذن ظہور ہوگا, وہ پوری دنیا میں کہ امر بالمعروف ہونے ہی نہیں بن کر کریں گے. اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور عام کو امام کی نصرت کے لیے آمادہ کر سکتی ہے. اگر مجھے پتا ہے میرا امام آگے عدل و انصاف کرے گا, اور میں خود ظلم کو پسند کروں, عدل و انصاف کو پسند نہ کروں, تو کیا میری امام سے قربت بڑھ سکتی ہے؟ آپ کو ریاضی سے یا انگریزی سے بہت چڑھو اور زبردستی آپ کو ریاضی کی انگریزی کی کلاس میں بھیج دیا جائے, آپ کی کیا محبت اس استاد سے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں. ہمیشہ بری نگاہوں سے اس استاد کو دیکھیں گے, میرے تو کوئی اصلا دل ہی نہیں چاہتا اس کلاس میں جاؤں, زبردستی بھیج دیا جائے. امام جو آنے والا ہے وہ امر بالمعروف کرنے والا ہے, امام جو آئے گا وہ نہیں انل منکر کرے گا, برائیوں سے روکے گا, انفرادی سطح پہ بھی, اجتماعی سطح پہ بھی, گھروں کے اندر بھی, گھروں کے باہر بھی, حکومتوں کے اندر بھی, حکومتوں کے باہر بھی, امام آ کے عدل کرے گا. ہو میں گاڑی کھڑی کرنے میں عدل نہیں کرتا, تو میں کیسے ممکن ہے کہ اس امام کو پکاروں جو آگے عدل کرے گا؟ اصل تناسب اور ایک وجہ محبت قائم نہیں ہو پائے گی عزیزان گرامی. نصرت امام کا تقاضا یہ ہے کہ جو اصول امام حسین نے کربلا میں دین کو بچانے کے لیے دیے ہمیں عطا کیے, جناب زینب نے عملی انداز سے اس کو ہم تک پہنچایا. شہداء کربلا قتل ہو گئے, شہید ہو گئے ان چار اصولوں کے لیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, سیرت علی سیرت نبی اس کو زندہ کرنے کے لیے. بچے کانٹوں پہ چلتے رہے, تازیہ نہیں کھاتے رہے, تاکہ یہ چار اصول باقی رہے. عزاداری میں یہ چار اصول زندہ رہنے چاہیے. اگر عزاداری میں چار اصول نہ ہو, جو حسین کی تحریک و زندگی اور حسین کی شہادت تک تھے اور حسین کی شہادت کے بعد حسین کی عزاداری سے غائب ہو جائیں, وہ عزاداری نہیں ہے عزیزان گرامی. اور پھر وہ رابطہ و رشتہ جو امام حسین امام زمانہ کا ہے, اس میں یہ چار اصول نہ ہوں اور حسین کی کربلا اور امام زمانہ کے انقلاب جدا جدا نظر آئے, اس کا مطلب ہے کہ نہ ہم نے امام کو سمجھا نہ کربلا کو سمجھا. تو وہ جو رکھیے گا عزیزان گرامی, یہ بہت ہی ایک ذریب ایسے جب رات میں بیٹھیں اعمال عاشورہ کریں. خدا را میری خواہش ہے آپ سے تھوڑی دیر کے لیے ایک دو چار پانچ منٹ اس موضوع کو سوچئے گا. امام آ کے امر بالمعروف کرے گا, نیکیوں کو حکم دے گا, نظام کو اپنے ہاتھ میں لے گا, عدل و انصاف سے دنیا کو بھرے گا. ہو میں اگر عدل و انصاف پسند نہیں کرتا اپنے گھر میں, کبھی بچوں کو بلا وجہ تھپڑ مار دیا, بیوی کے حقوق ضائع کر دیے, اہل محلہ کو اذیت پہنچا دی, میں کیسے اس امام کو پکاروں جو عدل و انصاف کرے گا؟ توجہ کیجیے گا زندہ گرامی, اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو جگہ دیجیے, انصاف کرنے کی کوشش کیجیے اپنے ساتھ, اپنے بدن کے ساتھ, اپنے افکار اور نظریات کے ساتھ, ہر ہر عبادت کے ساتھ, عزاداری کے ساتھ, انصاف کے تقاضے پورے کیجیے تاکہ امام زمانہ کی محبت آپ کے اور میرے دل میں آ سکے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کہ ہم امام زمانہ کو پکارتے رہیں اور عدل و انصاف کی محبت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے. یقین کیجئے گا وہ لوگ جو ائمہ کے مد مقابل آئے, جانتے بوجھتے سمجھتے کہ یہ حق پر ہیں, کربلا میں بہت سے لوگ جانتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ نہیں جانتے تھے, پھر ائمہ نے تعارف کرایا ہے, امام نے تعارف کرایا, ہر شہید نے تعارف کرایا میں کون ہوں. کیوں مخالف ہو گئے؟ کیونکہ ان کے پیش نظر دنیا تھی. جس ظالمہ انداز سے یزید نے دنیا کو ہڑپ کیا, اس کے چاہنے والے بھی دنیا کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے. حسین نے دنیا کو ترک کیا, حسین کے چاہنے والوں نے دنیا کو پسے پوچھ ڈال دیا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی شہدا ہیں دنیا کو چھوڑ کر حسین کو قبول کرنے والے تھے, یہاں سختی میں گزر جائے لیکن حسین فاطمہ کا ساتھ نہ چھوٹے, ہم پر یہ لیبل نہ لگ جائے کہ ہم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا. بس عزادارو شب عاشور ہے, آخری دو تین نکات آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو زندہ کیجئے, زندہ کیجئے. خدا را چاہتے ہیں کہ آج شب عاشور ہے, آج شب ہے کہ جب رزق معنوی عاشورہ تقسیم ہو رہا ہے. آج کی شب حسین ابن علی نے عبادت کے لیے در حقیقت مانگی تھی. کیوں؟ تاکہ خدا کی کیا حسین عبادت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا تلاوت قرآن حسین نہیں کرتے؟ حسین سے بڑھ کر اور قاری قرآن اور تلاوت کرنے والا اور کون ہوگا؟ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, بار بار حسین ابن علی ان اصولوں کو بیان کر رہے ہیں. اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے, عالمی تحریکوں سے جوڑتا ہے. آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے, آپ نے اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا کہ مہمان کو یہاں ٹھہرائیں گے, اور آپ نے پورے گھر میں مثلاً ایک سینٹرل اے سی نظام قائم کر دیا, یہ برقی رو کا ایک جال بچھا دیا کہ ہر کمرے میں روشنی جائے, لیکن جس کمرے میں مہمان کو ٹھہرنا ہے وہاں
ایئر کنڈیشن کا یا پنکھے کا یا برقی رو کا انتظام ہی نہیں کیا، یہ کیا ہے وہ بار بار جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو کیا آپ اس کی میزبانی کا حق ادا کر سکیں گے؟ آپ خود تو آرام سے ہیں، خود تو چین سے ہیں، خود پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، خود تو روشنی میں بیٹھے ہیں، اور آپ کا مہمان اذیت میں مبتلا ہے. امام جب تشریف لائیں گے، امام ایک خطے کے لیے نہیں آ رہے، ایک قوم کے لیے نہیں آ رہے. السلام علیکم یا شریک القرآن، قرآن کسی خاص انسان کے لیے ہے، کسی خاص زمانے کے لیے ہے؟ نہیں، انسانیت کے لیے ہے قرآن. تو امام بھی انسانیت کے لیے ہے، خواہ وہ امریکہ کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا رہنے والا ہو، پاکستان کا ہو یا ایران اور شمال اور جنوب کہیں کا بھی ہو، امام انسان کے لیے آ رہا ہے. لہذا امام آ کر اصلاح کا نظام پوری دنیا میں نافذ کریں گے، توجہ رکھیے گا، پوری دنیا میں عدل و انصاف کا قیام نافذ کریں گے، پوری دنیا میں ولایت علی کی حکومت کو نافذ کریں گے، پوری دنیا میں ولایت قرآن ہوگی، قرآن کی حکومت و بالادستی ہوگی. لیکن اگر جس خطے میں ہم ہیں برابر برابر آگے پیچھے سب کمروں میں روشنی آ رہی ہو، اور جس خطے میں ہم ہیں وہاں پر ہم امر بالمعروف نہیں کرنا چاہتے، نہیں انل منکر نہیں کرنا چاہتے، ہمیں انصاف سے چڑ ہے، ہمیں عدل کے تقاضے میں اچھے نہیں لگتے، تو ہم کیسے اپنے امام زمانہ کی نصرت کا حق ادا کر سکیں گے؟ ہم متصل نہیں ہو سکیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ امام کے منتظر کو چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر جو اسلامی تحریکیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان سے اپنی وابستگی کا اعلان کرے. فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، خبریں آ رہی ہیں کشمیر میں عاشورہ بنانے نہیں دیا گیا، خواتین پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے، اس کے خلاف آواز احتجاج بلند ہونی چاہیے. جیسے کہ آج عزاداروں نے نماز کے بعد، اور کل بھی جیسے کہ خبر ہے کہ نماز ظہرین کے بعد جلوس میں اپنے مسنگ پرسنز کے لیے آواز بلند کریں گے، کم سے کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں. کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، یمن پر بدترین بمباری کی جا رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے، سعودی جارحیت کے شکار ہے یمنی قوم، اور یہاں کے لوگ تھکتے نہیں واہ واہ کرتے، خادم حرمین شریفین، کس بات کے خادم ہیں جو مسلمانوں کا خون بہانے؟ یہ خائن ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو آئے تھے وہ بھی چور و ڈکیت تھے، جن کو کبھی جیل میں رکھا جاتا ہے، کبھی جیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے. جو ادھر سے آشیرواد لے کے آئے گا، جیسا باپ کرے گا ویسا بیٹا کرے گا، توجہ رکھیے گا عزیزہ نگرامی. بحرین کا مسئلہ ہے، کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، شام میں کیسے کوشش کی انہوں نے کہ شام کو ختم کر دیا جائے، ایران میں، افغانستان میں، خود پاکستان میں، مختلف انداز سے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم امام زمانہ کہتے ہیں، یعنی زمانے کا امام، یعنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک جتنی بھی دنیا پھیلی ہوئی ہے اس سب کا امام ہے وہ، تو وہ آگے کیا کرے گا؟ لو انصاف قائم کرے گا. تو جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، آج میں کم سے کم ظلم کو ظلم تو کہوں، برا تو کہوں، ظالم کو برا تو کہوں، کم سے کم حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کے نعرہ تو لگاؤں. لیکن اگر مثلا میں وہ محسن بس آپ کا ماتم کیا، علم کو دور سے چوما اور چلے گئے، یہ عزاداری کا حق ادا نہیں ہوا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دوسری بات یہ کہ
خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، علی کے حق کے بنا عبادت فضول ہے، علی کے حق کے بنا عبادت فضول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا. نعرہ حیدری،
ماشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ.
جدید کے اولادوں پر لعنت،
अली की विलायत को नहीं मांगता।
तेरे मुनकरों पे लानत, या गाजी अब्बास तेरे कातिलों पे लानत,
जो अली की विलायत को नहीं मांगता।
محمد والے محمد صلوات، اب دامت وحدہ گنجائش نہیں ہے۔
امام آ کے عدل کرے گا، ہم عدل کرنا سیکھیں اپنی زندگی سے۔ نماز عدل کرے، روزہ عدل کرے، عزاداری عدل کرے، والدین عدل کرے، بی بچوں کو عدل کرے، گاڑی کو پارک کرنی اس میں بھی عدل کریں، بجلی کو استعمال کرنا اس میں بھی عدل کریں۔ چھوٹے چھوٹے عدل سے محبت آپ کو امام کے اس عالمی عدل و انصاف کے نظام کے قریب لے جائے گی۔ حضرت علی کرامی اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئمہ، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عباس نے مردوں کو حیات دی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ زبردستی کے فضائل بنانے کے لیے جھوٹے واقعات کے سہارے سے مثلاً کوئی شخص آئے اور پوری دنیا میں جگہ ہنسائی کا سبب بنے؟ میری درخواست ہے ایسے ذاکروں سے، ایسے لوگوں سے جو تحقیق کرتے ہیں، ہر چیز جو کتاب میں پڑھے، انٹرنیٹ پہ نظر آئے، ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً فضائل ہیں مولا عباس کے کہ آپ نے حیات دی ہے، لیکن جس طریقے سے آپ ایسی کہانیوں کو لا کر بیان کریں گے، تو میری ان ذاکروں سے درخواست، خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس سے زیادہ جگہ ہنسائی کا باعث نہ بنیں۔ لہذا توجہ نہیں، چونکہ اہل بیت سے محبت، حقیقی محبت وہی ہے جو تعلیمات قرآن و اہل بیت کی روشنی اور اصولوں کے زیر سایہ ہو، وہ حقیقی محبت ہے، وہ حقیقی فضائل ہیں، نہ یہ کہ ادھر سے گوگل سے، ادھر ادھر سے کچھ کتابوں سے جن کا معنی معلوم نہیں ہے۔ تو توجہ رکھیے گا ذہن گرامی، اس زمانے غیبت میں ہمیں در حقیقت اپنے آپ کو تیار کرنا ہے امام کے لیے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ عزاداری ہے ہی اسی لیے تاکہ امام کے لیے تیاری کرو۔ آج جو شب عاشور میں آپ آئے ہیں، بس ایک نقطہ دوں اور مصائب سے ملا دوں۔ امام زمانہ جب غیبت کبریٰ میں جا رہے تھے تو اپنے چار نائب امام نے مقرر کیے، چار نائب جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی امام نہیں چاہتا کہ امت کو بغیر نائب کے چھوڑے، یقیناً امام تو موجود ہیں، لیکن چاہتا ہے کہ اس نائب کے ذریعے سے امام کا رابطہ اور رشتہ کیا ہے، امام سے جڑا رہے۔ امت نائب کے پاس آئے، نائب امام سے جڑا ہو۔ جب غیبت کبریٰ آئے، اب ظاہری بات ہے غیبت صغرا کا جو زمانہ ہے وہ بہت محدود ہے، چند سالوں پر محیط ہے، لیکن غیبت کبریٰ بہت محیط، بہت لمبا عرصہ ہے، اصلا نہیں معلوم کب ختم ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو امام ایک مختصر مدت کے لیے چار نائب چھوڑ کے جائے، وہ بغیر ہادی، بغیر نائب کے غیبت کبریٰ میں امت کو چھوڑ کے چلا جائے؟ فرق یہ ہے غیبت صغرا میں نیابت خاصت ہی نام لے کے بتایا تھا، اور یہاں پر غیبت کبریٰ میں نیابت عامہ کے ذریعے سے، وہ عمل حوادث الواقعہ، جو مراجع ہیں، جو ولی فقیہ ہے، اس کی اطاعت اور اس کی پیروی جو ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا، نقش قدم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو احکام دین بتا رہا ہے، وہ جو تقلید کے مسائل بتا رہا ہے، وہ جو سیاسی دنیا میں ہمیں عزت کے ساتھ زندگی کا اصول بتا رہا ہے، اس کی اتباع کی جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو حسین ابن علی کہ دین زندہ ہو، میرا لاشا پامال ہو جائے، دین زندہ ہو جائے، علی اکبر کا سینہ چلا جائے، دین زندہ ہو جائے، علی اصغر کی قربانی دے دو، دین زندہ ہو جائے۔ عزادارو، شب عاشور آ گئی، قیامت کی شب ہے، واقعاً سر و سینہ پیٹنے کی شب ہے۔ صبح جو سورج طلوع ہوگا، زہرا کا گھر اجڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور کے مصائب بڑے عجیب ہیں۔ ایک غربت ہے جو اصحاب حسینی و اہل بیت حسین کے خیموں میں ہے، لیکن غربت ایسی نہیں جس میں بیچارگی ہو، عزت نفس کے ساتھ دین کے دفاع کے لیے اس غربت کو خوشی خوشی گلے لگانے والے ہیں۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہتے خیمے میں اصحاب کو جمع کیا جائے، سارے اصحاب جمع ہو جاتے ہیں، چراغ گل کر دو، گل کر دیا، جو جانا چاہتا ہے اٹھ کے چلا جائے، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ خاموشی ہے تھوڑی دیر کی، چراغ جلایا گیا، کوئی شخص اٹھ کے نہیں جاتا، برعکس کہتے مولا ایک جان کے ہزار جانے ہوں۔ جناب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے حضرت زینب کبریٰ کے خیمے میں، جناب زینب پوچھتی ہیں بھیا کل بڑا قیامت کا دن ہے، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کوئی آپ کو چھوڑ کے تو نہیں جائے گا؟ حضرت حبیب ابن مظاہر باہر سے گزر رہے تھے، کان میں سیدزادی کی آواز آئی، پہنچے حبیب کی خدمت میں اور کہا کہ حبیب بنت علی کو شاید ہماری سچائی اور صداقت کا یقین نہیں ہے۔ ایک دفعہ سب حاضر ہوئے امام کی خدمت میں اور کہا مولا اگر آپ ابھی حکم دیں تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ ڈالیں۔ یہ پیغام تھا جناب زینب کبریٰ کے لیے کہ بی بی ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ عزادارو ہر خیمے میں ایک بی بی صبح کے لیے تیاری کر رہی تھی، کہیں ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی ہیں، بیٹا قاسم تیرا بابا نہیں ہے، تو بہت چھوٹا ہے، لیکن چاہتے ہوں کہ امام کی نصرت کے لیے تو سب سے آگے نظر آئے۔ علی اکبر کو تیار کیا جا رہا ہے، تم امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ ازین گرامی اون محمد کی ماں تیار کر رہی ہے جناب زینب کبریٰ، بیٹا کل مامو جان پر قیامت کا دن ہے، امام وقت کی نصرت کے لیے دیکھو پیچھے نہ رہ جانا۔ لیکن ایک خیمے میں ایک ماں ہے جو جھولے کے ساتھ سر رکھے گریا کر رہی ہے، مادر علی اصغر بار بار گریہ کر رہی ہے، کبھی سر اٹھاتی ہے کبھی چھ ماہ کے علی اصغر کو دیکھتی ہے، کہتی ہے علی اصغر میری قسمت میں کتنی عجیب ہے، اللہ اکبر کتنی عجیب ہے، کل سب اپنے لیے اپنی طرف سے امام کی نصرت کا حق ادا کریں گے، بیٹا تو کیسے، تجھے تو ابھی گھٹنیوں چلنا نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، میں ہاتھ جوڑ کروں بی بی تیرا اصغر وہ جنگ کرے گا، وہ جنگ کرے گا جو کوئی شہید نہ کرے گا، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو اصحاب کی خیمے میں جاتے ہیں تو اصحاب تیار ہو رہے ہیں، امام حسین ایک دفعہ بیابان کی طرف نکلے، نافع کہتا ہے میں بھی حسین کے ساتھ ساتھ چلا۔ جب امام حسین کو آہٹ محسوس ہوئی پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے، کہا کہ نہ ہو مولا نافع ہوں۔ مولا نے کہا کیوں آئے ہو، کہا کہ مولا کہ ایسا نہ رات کی تاریخ میں کوئی نقصان پہنچائے۔ بس ایک دفعہ امام نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اب میدان کربلا میں حسین حسین کا جنازہ ساتھ ساتھ ہے۔ امام نے کہا یہ جگہ پہچانتے ہو نافع، یہ کون سی جگہ ہے، یا میرا حبیب شہید ہوگا، اس کے بعد کہا یا وہ سجا گرے گا، یہاں پہ ابو اسامہ سیدہ بھی تیر کھائے گا، اس کے بعد کا تمہیں پتا ہے یہاں زینب کے لال گریں گے۔ ایک اور مقام پہ آگے چڑھے، وہاں امام رک گئے، کہا مولا رک کیوں گئے، کہا کہ دیکھ رہا ہوں یہی وہ مقام ہے جہاں میرے بھائی حسن کے ایک کلیجے کے ٹکڑے یہاں پامال ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اس کے بعد ایک اور مقام پہ آگے بڑھے، کہا کہ نافع پتا ہے یہ کیا مقام ہے، یہاں میرا بیٹا شبیہ رسول پر چیخا کے گرے گا۔ اجرکم اللہ، ایک ایک کر کے امام در حقیقت بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک نے شیب کی طرف چلے مولا، گویا نافع کہتا ہے شاید کسی کے رونے کی آواز آئی ہو، مولا نے کہا نافع اب ذرا پیچھے ہٹ جا، کہا مولا کیوں، کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا، شاید جنت سے ماں آئی ہو، اے حسین تجھے اپنی گودی میں۔
اجرکم اللہ. بس ادھر چاہتا ہوں کل تو آخری مجلس, آج آخری مجلس ہے, آج چاہتا ہوں حسین کے ودا کے کچھ مسائل پڑھو. اللہ اکبر. حسین کے تین ودا ہیں عزیزانِ گرامی, ایک امام سجاد سے ودا ہے, ایک جناب زینب سے ودا ہے, اور ایک ودا حضرت سکینہ سے ہے. جب سید سجاد کے پاس آیا نا میرا مولا, سید سجاد نے پہچانا نہیں, صبح سے شام ہو گئی, عصر ہو گئی, حسین لاش اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے. سید سجاد کا شانہ ہلایا, بیٹا سید سجاد گھر تمہارے حوالے, ہم تمہیں اسرار امامت دینے آئے ہیں. سید سجاد نے کہا بابا چچا عباس کہاں ہے, بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا کہ بیٹا اب مردوں میں کوئی نہیں بچا. عزادارو کل کا دن بڑا قیامت کا دن ہے, دیکھو صبح سے عصر تک کچھ کھانا پینا نہیں, فاقہ رکھنا, اور عصر کے وقت سادی غذا سے فاقہ شکنی کرنا اور کہنا حسین ارے تجھے پانی نہ ملا, علی اصغر تجھے پانی نہ ملا, آئے سکینہ پیاسی رہ گئی. اجرکم اللہ. بس ادارو بس چند منٹ کی زحمت اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ازادارو کل ہی کا دن ہے کہ مولا عباس آئیں گے اور کہیں گے مولا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. توجہ کر سکتے ہو عزادارو, یہ عباس کا سینہ تنگ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک جری کے لیے, ایک سپہ سالار کے لیے کتنا سخت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جائیں اور جہاد کریں اور اس کے بعد عباس حسین لاشیں اٹھا کے لائے. حسین اور عباس مل کر کبھی قاسم کے لاشوں کو جمع کریں, اے کبھی علی اکبر کے لاشوں کو جمع کریں. یہی وجہ ہے عباس کہتے ہیں میرا سینہ بہت تنگ ہو رہا ہے. ایک ودا یہ تھی, دوسری ودا کیا تھی؟ بہن زینب کے پاس آئے, کہاں بہن زینب گھر تمہارے حوالے, تم خدا کے حوالے. بہن زینب جا رہا ہوں, ارے وہ پھٹا کرتا لا تو جو ماں نے دیا تھا. حسین نے کرتا منگایا اور اس کو تار تار کیا. بہن زینب نے پوچھا بھیا یہ تو پرانا کرتا ہے, اسے تار تار کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ یا اشقیہ ارے میرا لباس اتار لیں گے, یہ تار تار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ باقی رہے. اللہ اکبر. امام حسین چلے, ایک پیچھے سے جناب زینب نے کہا بھیا آہستہ آہستہ, محلن محلہ یا ابنا زہرا, مجھے ماں کی وصیت یاد آئی ہے. ماں نے کہا تھا زینب میں کربلا میں نہ ہوں گی, حسین آخری رخصت کو آئے گا. ارے میرا بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا, خون خنجر کے وار ہوں گے, زینب میری طرف سے گلے کے بوسے. زینب نے وصیت پوری کی. اب امام آگے بڑھے اور کہا بہن زینب ذرا اپنا ہاتھ دیجئے. جناب زینب نے ہاتھ آگے بڑھایا, امام حسین نے جناب زینب کی کلائی کے بوسے لینے شروع کیے. کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا کہ بابا نے وصیت کی تھی حسین ہم کربلا میں نہ ہوگے لیکن تب وقت آخر کو جاؤ گے. ارے بہن کے ہاتھوں میں حسن بنے گی. بس عزادارو اور آخری ودا سکینہ سے ہے. بس مختصر کر رہا ہوں. سکینہ کو گلے لگایا, کہا سکینہ بیٹا اب تک تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی, دیکھو بیٹا اب ضد نہ کرنا, ارے جا ماں سلائے سو جانا, علی اصغر ہمارے ساتھ تم ماں کے ساتھ سونا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو مولا کہیں گے زاکر سکینہ چھوٹی ہے برداشت نہ کر سکے گی. حسین کہنا یہ چاہتے ہیں علی اصغر تیرے ستم کھا کر مٹی پہ سوئے گا, ہائے سکینہ زندہ نشاں.